شيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسجد المصطفى الأمجد المحمود اللهم صل على القاسم محمد صلوات الله الصلاة والسلام على سيد المتأخر والإمام المزفر والشجاع المزنفر أبي شهير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصالة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات الله تمام تعريف تمام حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی جو ارحم الراحمین لطف کرنے والا مسلسل اپنے بندوں کے حال پر متوجہ اور ان کے لیے وہ نعمتیں خلق کرنے والا وہ عطائیں بخشنے والا کہ چاہے وہ اس کا احساس کریں یا نہ کریں چاہے وہ اس کا شمار کریں یا نہ کریں چاہے وہ اس کا شکر ادا کریں نہ کریں لیکن وہ عطا کر رہا ہے اور مسلسل عطا کر رہا ہے اور خدا کرے کہ یہ عطا ہمیشہ قائم رہے دنیا میں تو ہے لیکن یہ تارے مسلسل قیامت کے تار سے بن جائے اور مومنین وہاں پر بھی فیض یاب ہوتے رہیں ہماری گفتگو کی چوتھی منزل اللہ کی معرفت معرفت الہی اللہ کو پہچاننا ریکگنائز یور کریٹر یہ ہمارا ٹاپک اور آج چوتھی منزل میں حضرت رسول آغاز گفتگو امام کے معصوم الفاظ سے اسی کے شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میری زبان میں گنہگار ہونے کی وجہ سے وہ طاقت نہیں کہ حق معرفت الہی ادا کیا جا سکے لہذا زبان معصوم کا سہارا لیں گے کل ہم نے دعا منتخب کی تھی صحیفہ کاملہ میں سے اپنے آقا و مولا سے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ دعا بہت طویل ہے اسی دعا کا کچھ تھوڑا سا حصہ آج اور انشاءاللہ اس کو پھر کنٹینیو کریں گے اور کل کی دعا کا کی تلخیص یا اس کو پرسائزلی جو ہم نے پڑھا تھا ٹاپک تھا دعا کا کہ پسندیدہ اخلاق جب ہمیں اپنے کردار کو پسندیدہ کرنا ہو اور اپنے اخلاق کو شائستہ کرنا ہو تو ہمیں اللہ سے کیا سوال کرنا چاہیے؟ پہلا اس سے کل امام نے بتایا تھا کہ ہمیں اللہ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لے, اور ہمیں ایسے کاموں میں مشغول نہ رکھ کہ جن کا سوال کل روز قیامت تجھے دیتے ہوئے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے, اور اس کے بعد وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلاتے ہوئے پھر امام آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ان اعمال سے بچا لے جو میری عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل کے اوپر اور لوگوں میں, اور لوگوں میں میرا درجہ اتنا بلند کر دے پروردگار کہ جتنا تو مجھے لوگوں کے نگاہوں میں بلند کرے اتنا خود مجھے اپنی نظروں میں نیچا کر دے, پست کر دے. انکساری کا درد دے رہے ہیں ماں کہ دنیا تمہیں جتنا اوپر لے جائے تم اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھو تاکہ خود پسندی سے دور رہو. خود پسندی وہ مرض ہے جو نگاہوں کو, جو گناہوں کو, جو گناہوں میں اضافہ کرتی نیکیوں کو ضائع کرتی. امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار میرا جتنا درجہ تو بلند کرے اتنا ہی مجھے اپنی نظروں میں پست کر دے, مجھے جتنی ظاہری عزت دے اتنا ہی مجھے اپنے اندر بے وقتی کا احساس دلا. لوگ مجھے باہر کچھ کہیں لیکن میں اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے جان رکھوں کہ کچھ بھی میرا نہیں, سب کچھ میرا دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے وہ ہدایت دے کہ پھر میں اس ہدایت کو کسی دوسری چیز سے بدلوں نہیں. لیکن ہدایت ملتی ہے اس دن صراط المستقیمہ سورہ حمزہ بھی اللہ نے وہی فلسفہ دیا ہے کہ راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ. ہدایت تو اس نے دے دی, اب اس کے اوپر ثبات, اس کے اوپر سٹیبلٹی. سب سے بڑا چیلنج لائف کا یہی ہے کہ جو چیز سیکھ لی جائے اس کو روٹین کیا جائے, اس کو سسٹین کیا جائے. اینڈ یوزلی وی ڈونٹ سسٹین دا کوالٹی. ایک لمحے میں ایمان کہاں ہوتا ہے, دوسرے لمحے میں ایمان ضائع ہو جاتا ہے. امام کہتے ہیں کہ پروردگار ایسی ہدایت دے کہ پھر میں اسے تبدیل نہ کروں, اور ایسا صحیح راستہ دکھا کہ جس کے اوپر کبھی منہ نہ موڑوں, اور ایسی پختہ نیت دے جس میں ذرا شبہ نہ کروں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب ہم میوزک نہیں سنیں گے, اس کے بعد پھر میوزک سننے بیٹھ جاتے ہیں, اچھا اب ہم نماز اول وقت پڑھیں گے, پھر تھوڑے دن بعد بھول جاتے ہیں. یہی ہوتے ہیں نا کہ دو مہینے یو ایکسرسائز سو ہارڈ اینڈ یو کم آن دا رائٹ پاتھ اینڈ آفٹر دیٹ یو فورگیٹ اٹ. کیوں؟ اس لیے کہ محرم پھر وارڈروب کا کلر چینج کرنے کا نام ہے. جو لوگ بدل جاتے ہیں وہ یہ جو سمجھتے ہیں کالا کپڑا نکالا لال کپڑا رکھ لیا, تو جب لال کپڑا نکلا تو جو فلسفے کالے کپڑے کے ساتھ سیکھے تھے وہ بھی سوٹ کیس میں چلے جاتے ہیں. یہ ایمان کی ناقص قسم ہے. لیکن امام نے کہا کہ مجھے وہ ہدایت دے کہ جس پہ سے پھر میں کوئی دوسری ہدایت اس کی بات نہ لوں, یعنی وہ کالے کپڑے اگر چلے بھی جائیں صندوق میں پھر بھی مجھے یاد رہے کہ میں نے درس جناب سیدہ سے کیا سیکھا تھا, کس چیز کو منع کیا تھا, کس چیز کو کہا تھا. یو نیڈ ٹو سسٹین دا کوالٹی, یو نیڈ ٹو سسٹین دا لرننگ وٹ ایور یو ہیو لرن. اور امام اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی پختہ نیت دے کہ جس میں شک نہ آئے. ہمارے یہاں بچے کوشچنز بہت کرتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسا کیوں. دس از ویری ویری گڈ, آلویز بی ویری لاجیکل. سوال پوچھیے تاکہ وہ چیز عقل میں آ جائے, لیکن جب عقل میں آ جائے تو پھر اس میں شک نہ کریں. اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے یہ کہا کہ میرا یقین اس حد تک پہنچ گیا ہے. مولا علی کیا کہتے ہیں کہ علی کا یقین اللہ کی ذات پر اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اگر یہ مادی پردے نگاہوں کے سامنے جو پڑے ہیں حجابات کی, یہ ہٹا بھی دیے جائیں اور وہ مجسم نور میرے سامنے آ بھی جائے تو بھی میرے یقین کے درجے میں اضافہ نہیں ہوگا. اس حد تک اللہ کو پہچان لینا. اور یہی ہمارے امام کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. بالکل اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت پریزیڈنٹ مشرف آ گئے اس کمرے میں بیٹھے ہیں چلیے ملاقات کر لیجیے, تو آپ کس قدر تیاری کے ساتھ جائیں گے, ہے نا, جائیں گے نا ملنے کے لیے. جبکہ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت اچھی ان کی اصلاحات ہیں, ہم انہیں بڑا پسند کرتے ہیں ان کی اصلاحات کی وجہ سے, مگر اس کے باوجود تھوڑے سے وقت کے لیے مختصر سے مدت کے لیے چھوٹے سے ملک کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اللہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہی ہو, وہ جو کل عالمین کا مالک ہے, جو کل عالمین کا پیدا کرنے والا ہے, جس کے اقتدار میں کبھی زوال ہی نہیں ہے, تو پھر ہمارے دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے, پھر ہماری کپ کپاہٹ, ہماری کانشیسنس, ہماری تیاری کیسے ہونی چاہیے. کل امام حسین کا ہم نے وہ دیکھا تھا نا, خالد امام نے کہا تھا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو پٹ آن یور بیسٹ کلوتھس, خوبصورت ترین کپڑے پہن کے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی یہ طریقہ ہے. تو بس ہمیں کس تیاری سے جانا چاہیے؟ ہمارے آئمہ کس تیاری سے جاتے تھے؟ آپ نے دیکھا کہ ہر امام جس وقت وضو کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو پھر چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ جاتا تھا, لوگوں سے گفتگو بھی ختم ہو جاتی تھی, اعضا بھی کانپنے لگتے تھے. اور جب پوچھا جاتا تھا کیوں تو ایک جواب ہر امام نے دیا, سب نے یہی کہا, کیا تم جانتے نہیں کس بادشاہ کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا, اب کس کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں؟ تو وہ لرزہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہے. تو امام کہتے ہیں عبادت کرو تو ایسے کرو جس طرح سے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور تم نہیں دیکھ سکتے ہو اسے یقیناً. تو بس یہ جان لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ جو ہماری بھولنے کی عادت ہے نماز میں, فورگیٹفلنس ہے, خشوع نہیں ہے, خضوع نہیں, وہ اسی وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہی مسلح ہم پڑھ رہے ہیں. ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ نماز کے عالم میں اللہ ہمیں اس طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے گویا اس کے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. معراج اسی وجہ سے نماز کو کہا گیا, اور اسی لیے نماز کے بارے میں بے انتہا کانشیس رہنے کے لیے کہا گیا. اور ایک حدیث میں نماز کے حوالے سے بتا دوں آپ کو, اس لیے کہ موضوع تو میرا مختلف ہے, لیکن چونکہ معرفت الہی میں نماز بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لہذا نماز کے حوالے سے ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں. 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ہے نماز, یہ اس سے زیادہ ہے. فرائض کو کون کیجیے, تعقیبات کی بات نہیں کیجیے. اسی لیے تعقیبات وہی پڑھتا ہے جس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے, جو اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں نماز پڑھنے, وہ تعقیبات ہی پڑھتے ہیں. میں ان کی بات کر رہی ہوں جو گھبراہٹ میں جلدی میں نماز پڑھتے ہیں, کہ ان کو ایک فرض چکانا ہوتا ہے, دے نیڈ ٹو ڈو این ایکسرسائز, یہ جھکنا ہے اٹھنا ہے, جھکنا ہے اٹھنا ہے, تاکہ ایک اٹینڈنس لگ جائے. یس شی آفرڈ ہر پریئرز, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کے بارے میں ارشاد معصوم کیا ہے؟ ارشاد معصوم ہے کہ میں ان لوگوں سے سخت نالا ہوں جو نماز میں چوری کرتے ہیں. اس کو لکھیے, میں ان لوگوں سے سخت نالا ہوں جو نماز میں چوری کرتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا, مولا نماز میں کیسے چوری ہو سکتی ہے, نماز میں چیز تو نہیں کہ آپ چراتے لیتے ہیں. کہا چوری وہ کرتے ہیں جو اپنے ارکان کو سکون سے نہیں سر انجام دیتے, اپنے ارکان میں جلد بازی کرتے ہیں. کہا مولا کیسے؟ کہا اس طریقے سے کہ رکوع میں جھکتے ہیں مکمل ذکر نہیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں مکمل ذکر نہیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں, قیام کی حالت میں آتے ہیں اور پوری طریقے سے ادائی بھی نہیں کرتے. کہا مولا کیسے؟ جملہ تو ظاہر پورا پڑھیں گے, سبحانہ رب العظیم, وہ بھی ہم سے کہہ ہی تو اٹھیں گے نا. حالانکہ مولا جانتے تھے کہ ہم جیسے بھی ہوں گے جو عظیم کہتے کہتے کھڑے ہونا شروع کر دیں گے, لیکن اب اس زمانے کے لوگ تو پورا ہی جملہ کہا کرتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ مولا جملہ تو پورا کہتے ہیں. انہوں نے کہا تم یقیناً مکمل کلمہ پڑھتے ہو, لیکن اس کلمے کی ادائیگی میں تمہارا دھیان اس کی طرف نہیں ہوتا کہ جس کی طرف رخ ہے تمہاری گفتگو کا, بلکہ تم کہیں اور سوچتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہو. آپ دیکھیں کتنا مائنیوٹلی نماز چیک کی جائے گی. اور اسی وجہ سے ہمارے امام نے کہا کہ نماز میں توجہ کا طریقہ کیا ہے, کہ جو لفظ منہ سے ادا ہو رہا ہے اس کے مفہوم پر غور کرو. سبحانہ رب العظیم و بحمدہ, پاک ہے وہ ذات جو عظیم ترین ہے, میں اس کی حمد کر رہی ہوں. سبحانہ رب العالی و بحمدہ, پاک ترین وہ ذات ہے کہ جو عالمین میں سب سے اعلیٰ ترین ہے, میں اس کی حمد کر رہی ہوں. جب ہم معنی پر غور کرنا شروع کرتے ہیں, معرفت الہی اور کیا ہے؟ معرفت الہی, یو نیڈ ٹو گو ڈیپ ڈاؤن ان دی ورڈز وٹ ایور یو آر سیئنگ, یہی معنی ہوئی نا. شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں, توحید پرست تو ہم بھی ہیں, نماز کے سارے ارکان جو بھی میسر ہے عبادت سب کر رہے ہیں, لیکن کیوں وہ اوپری اوپری ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو صرف روا روی میں کر کے چلے جاتے ہیں, اس کی ڈیپتھ میں نہیں اترتے. اور ریکگنیشن ٹو اللہ از going deep down in your words, going deep down in your thoughts, going deep down in your actions. جب آپ سمجھنے لگتے ہیں اس چیز کی گہرائی میں اتر کے کہ کس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, کس عظیم اللہ سے مخاطب ہیں. دنیا کے بادشاہ تو ساری عمر نہیں مل سکتے, ہم پیدا بھی ہوئے مر بھی جائیں گے, کبھی پریزیڈنٹ آف پاکستان سے نہیں مل سکیں گے. اگر یہی حجاب اللہ ہمارے درمیان ہوتا تو سوچئے کیا ہلاکت تھی زندگی. وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا جس کے سامنے ہماری اوقات پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں ہے. کتنی بڑی کائنات ہے, کاسموس, یو نو بلینز اینڈ ٹریلینز آف یونیورس میں کیا کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کو بتایا جا چکا ہے, ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں, آپ جانتے کہ کتنی وسیع و وسیع کائنات اور کتنی لا تعداد کہکشائیں ہیں, اور ان کہکشاؤں کا ایک اتنا سا حصہ تو یہ ہمارا سولر سسٹم اپنا ہے. جس کو آج تک پورا نہیں سمجھ سکے, آج تک اس سیارے سے اس سیارے پہ چھلانگ نہیں لگا سکے, ابھی صرف کوششیں جاری ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سوچو کتنی بڑی کائنات, اس کا پیدا کرنے والا, اس کا خالق, اس کی خبر گیری کرنے والا, مجھ جیسے گنہگار کے دل پہ گزرتے ہوئے ہر لمحے کی خبر رکھتا ہے. کیا اس سے بڑا کوئی پروردگار کا کرم ہوگا کہ گناہوں کے باوجود چھوڑتا نہیں اپنی مخلوق کو, گناہوں کے باوجود بے خبر نہیں رہتا, خبرگیر ہے وہ میرا مالک, ایک ایک لمحے سے جاننے والا, جو گزر چکا اس کا بھی حساب رکھتا ہے, جو گزر رہا ہے اس کی بھی خبر رکھتا ہے, جو آنے والا ہے اس کی بھی خبر رکھتا ہے. تو کیسا وہ مالک ہے, اور اس مالک کے لیے کس طرح کی عبادت ہونی چاہیے, کس طرح کی توجہ ہونی چاہیے, کس طرح اس کی جناب میں تھر تھراتے ہوئے آنکھیں نم ہو اور ہاتھ کانپ رہے ہوں, سر جھکا ہوا ہو, چہرہ زرد ہو, اس طریقے سے نماز کی ابتدا ہونی چاہیے. یہ ہنر ہم نے سیکھا اہل بیت سے, اہل بیت کی عبادت سے ہم نے عبادت کرنا سیکھا, اہل بیت کی مناجات سے ہم نے دعائیں پڑھنا سیکھا, اہل بیت کی بندگی سے ہم نے انداز بندگی سیکھے. یہی وجہ ہے کہ ہم مذہب کو اہل بیت سے لیتے ہیں. شروع میں ہم نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے نا, آبجیکٹو سیٹ کیے تھے, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمیں جانا کیا, ڈیسٹنی کیا ہے. ڈیسٹنی اللہ ہے, مقصد کیا ہے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا, اللہ کا قرب, قربتاً اللہ, اللہ کے نزدیک پہنچنا. سفر کہاں سے شروع ہوا ہے, اس دنیا سے سفر شروع ہوا ہے, اور کتنا وقت باقی ہے, چند سال, ہو سکتا ہے ابھی قدم باہر نکلے اور ختم ہو جائے, ہے نا, یہ تو کسی کو نہیں پتا, اور ہو سکتا ابھی 50 سال جیتے رہے. لیکن جتنا بھی وقت ہے وہ صرف اور صرف ملا کس لیے ہے, ایک مقصد ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا تمہیں اس سوائے اس کے جنوں اور انسانوں کو, تم اللہ کی عبادت کرو, تم اللہ کی معرفت حاصل کرو, تم اللہ کو پہچانو. اور یہی سفر ہے کہ اب ہمارے پاس کتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم تجربے کرتے رہیں, ہم تو ایک انتہائی با اعتماد ذریعہ ہے اس کو تھام لیا ہے. یہ جملہ میں کس سے کہہ رہی ہوں, یہ جملہ میں اپنی نئی نسل سے کہہ رہی ہوں, اپنی ان بچیوں سے کہہ رہی ہوں جو بڑا تازہ تازہ ذہن لے کر جب اس معاشرے میں آتی ہیں اور ہر طرف سے سوالات کی بوچھار ہوتی ہے, اور ان کو وال چاکنگ کیا نظر آتی ہے کہ فلاں فلاں کافر ہیں, تو پھر ان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے, اچھا ہم پر اتنے چارجز ہیں, اچھا تو پھر ہم یہ بھی غلط کرتے ہیں, اچھا تو پھر یہاں پہ بھی ڈاؤٹ ہے, اچھا تو دیر از اے کوئسچن مارک اوور ہیئر. ٹھیک ہے نا, ان چیزوں کو دبائیے نہیں, لیکن ایک دفعہ لگ کے بیٹھ جائیے, اسٹڈی یور ریلیجن, کمپریہینڈ یور ریلیجن, اپنے مذہب کو سمجھ لیجئے, کیا کیا لاجک ہے, اس کو چھوڑ نہیں دیجئے, اس لیے کہ اگر زخم کا علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ کینسر بن جاتا ہے, اگر مسئلے کو حل نہ کیا جائے تو وہ ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے. لہٰذا بیٹھ جائیے اور کہیے, اچھا اگر ہمارے ایمان پر اتنی شدید ضرب ہے, اور ہمیں تو ایمان کے ساتھ ہی جانا, ایمان کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, کہ جس سے روزے آخرت ہمیں اللہ کی کا قرب مل سکے, تو الٹیمیٹ چیز کیا ہے, الٹیمیٹ چیز یہ نہیں ہے کہ میں پڑھ لکھ کے قابل ہو جاؤں, کہ میری کل کو لائف بہت اچھی ہو, میں کسی اچھے پروفیشن میں آ جاؤں, میں کسی اچھے نام کے ساتھ کسی اچھے خاندان میں آ جاؤں, یہ سارے یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ چیزیں راہ کو آسان کرنے والی ضرور ہیں, لیکن اصل مقصد کیا ہے, اللہ کا خلوص, خلوص کے ساتھ اللہ کی وہ نزدیکی حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے آپ بہشت میں پہنچ جائیں, اور بہشت میں بھی کہاں پہنچے, بہشت کے ہزارہ درجے ہیں, کس درجے میں جائیں. پھر وہی جملہ اپنے ذہن میں لائیے, یا لیتنی کنت معکم ففوت فوزا عظیما, میں اس روز روزے کربلا, روزے عاشور, عرض کربلا پہ موجود ہوتی حسین تاکہ آپ کے ساتھ ہوتی. بس یہ آرزو ہے نا, اور حسین نے لبیک کہہ دیا, حسین نے کہا ٹھیک ہے, حل من ناصر من ینصرنا, کون ہے جو میری سپورٹ کرے, کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے. تو یہ میسج ہم سب کے لیے ہے, اب عمل کے ذریعے ہمیں وہاں آنا ہے, معرفت کے ذریعے اہل بیت کے پاس آنا ہے. ہم اہل بیت سے بالکل سیدھی سی بات, اسلام کیوں لیتے ہیں, اس وقت اسلام کے 72 فرقے ہیں, ہم اسلام اہل بیت سے اس لیے لیتے ہیں کہ ان کی عصمت کی گواہی قرآن نے دے دی, ان کی عظمت کی گواہی قرآن نے دے دی, ان کے ایمان کے لیے وہ مقام ہے کہ ان کا ایمان ظاہر کرنے کے لیے فرشتہ کبھی فقیر بن کر آ رہا ہے, کبھی اسیر بن کر آ رہا ہے, کبھی مسافر بن کر آ رہا ہے کہ در سیدہ سے ایک روٹی مل جائے. ٹھیک ہے نا, اور جب روٹیاں مل گئیں تو پھر اللہ نے سورہ
سورہ دہر نازل کی تاج حل عطا سر پہ سجا کے بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ چنے ہوئے بندے ہیں جن کو ہم نے خلق کیا ہے. تاریخ کے کتنے ہی پردے گرتے چلے جائیں لیکن جب تاج حل عطا کی روشنی ہے وہ آج بھی بتا رہی ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہیں اور قابل اتباع لوگ وہ ہیں, فالو ان کو کرنا ہے, فٹ پرنٹ پہ ان کے جانا ہے کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ صرف خوشنودی خدا کی خاطر تین دن روزے رکھ کے ساری کی ساری روٹیاں دے رہی ہیں. سوچنے کی بات ہے, ایک فقیر تھا, ٹھیک ہے نا, ایک فقیر تھا, روٹیاں دینے والے لوگ کتنے تھے؟ چھ. رسول اللہ, مولا علی, جناب فاطمہ, امام حسن, امام حسین, بی بی فضہ, چھ لوگ تھے. کیا ایک دور اندیش درد مند دل کی ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ چلو بچو تم تو بخار سے اٹھو, تم اپنی روٹی کھاؤ, میری اور تمہارے بابا کی روٹی کافی؟ ہم ہوتے تو یہی کہتے نا کہ چلو ہم آدھی روٹی کھا لیں گے اپنے میاں کے ساتھ, بچوں کو تو پوری روٹی کھلائیں گے, کمزوری سے اٹھے. لیکن نہیں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت اللہ کی راہ میں قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم سب کچھ قربان کیا کرتے ہیں. ہمارے بوڑھے بھی قربانی دیتے ہیں, ہمارے مرد بھی قربانی دیتے ہیں, ہماری عورتیں بھی قربانی دیتی, ہمارے بچے بھی قربانی دیتے ہیں اور ہمارے غلام بھی قربانی دیتے ہیں. یہ مقصد بتانے کا یہ تھا. تین دن تک نمک کے ساتھ, پانی کے ساتھ افطار کیا گیا. تو ہم اہل بیت سے اس لیے لیتے ہیں کہ اہل بیت نے وہی کی ہر منزل کی گواہی دی. مولا علی یہی تو کہتے ہیں نا, میں تمہیں بتا سکتا ہوں قرآن کی کون سی آیت کہاں اتری تھی, سفر میں اتری تھی, حضر میں اتری تھی, جنگ کے دوران اتری تھی, امن کے زمانے میں اتری تھی, مکہ میں اتری تھی, کس مدینے میں اتری تھی, رات کو اتری تھی, دن میں اتری تھی, زمین کے کس حصے پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی, میں بتانے والا ہوں. تو جب ایسی اتھارٹی موجود ہے کہ جس کی آنکھ رسول کی گود میں کھلی اور رسول کا دم جس کی گود میں نکلا, اس سے زیادہ بڑی اتھارٹی کون ہوگی کہ جس کے بعد اس سے بڑھ کر جا کے اسلام لے لے؟ تو ہم تو اسلام اس سے لیتے ہیں جس کی پیورٹی کی گواہی انما یرید اللہ, جس کی گواہی آئے تطہیر نے دے دی کہ اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ جس سے رزق کو دور کر دیا جائے, نجاست کو دور کر دیا جائے. جھوٹ کیا ہے؟ نجاست ہے. نفاق کیا ہے؟ ہپوکرسی کیا ہے؟ نجاست ہے. یہ ہر چیز نجس ہے نا, تبھی تو کراہت آتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان سے نجاست کتنی دور ہے. میں قرآن کی بڑی بڑی آیتیں نہیں دہراتی, بیکاز مائی عربک از ویری ویک, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ وہ بات کرنی چاہیے جب اتھارٹی سے کر سکیں. لیکن ترجمہ آپ نے بھی پڑھا ہے, ترجمہ میں نے بھی پڑھا ہے. قرآن مجید میں کتنی جگہ قیامت کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے. ذکر ہے آدم کا, کہا جا رہا ہے قیامت نزدیک ہے. ذکر ہے نوح کا, کہا جا رہا ہے قوم نوح ابھی بھی باز آتا ہے, قیامت تمہارے نزدیک ہے. ابراہیم کا ذکر ہے, نمرود سے کہا جا رہا ہے قیامت نزدیک ہے, ٹھیک ہے. جس نبی کا نام لے لیجیے جس کی قوم کا حال آیا, کہا قیامت تو نزدیک ہے, بس قیامت تو اب تک نہیں آئی, نہیں آئی نا قیامت, اور ابھی بھی نہیں پتا کب تک آئے گی. تو اتنا نزدیک ہونے پہ, جس کے لیے بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت نزدیک ہے, اتنا فاصلہ ہے. آدم کو گزرے ہوئے کتنے سال گزر گئے, نوح کو گزرے ہوئے کتنے سال گزر گئے, آخری نبی کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر گئے, لیکن قیامت کا بھی کوئی پتہ نہیں, پھر بھی نزدیک ہے. تو اللہ نے قرآن میں جو نزدیکی بتائی وہ اتنی دور ہے. تو جس چیز کو دور کہہ رہا ہے وہ کتنی دور ہوگی؟ درود پڑھیں محمد آل محمد. اب آپ نے دیکھا کہ وہ نجاست کتنی دور ہوگی کہ جس کو قرآن نے لفظ دور استعمال کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت اتنے پیور ہیں, اہل بیت اتنے منتخب کردہ ہیں کہ اللہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پاک رکھا, اس طرح پاک رکھا جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. دعا نبی کی جو کبھی رد نہیں ہوتی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, چادر کا کونا تھان کے یہ تو کہتے نا, اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, ان سے رجز کو دور رکھ. تو آپ سوچیے, نبی کہہ رہا ہے دور رکھ, اللہ کہہ رہا ہے میں اس طرح دور رکھوں گا جس طرح دور رکھنے کا حق ہے. تو اس کے بعد رشت تو قریب آ ہی نہیں سکتا. تو جو اتنا سچا ہو, جو اتنا پاک ہو, جو اتنا متاہر ہو کہ اس کی پیشانی دیکھ کر نصارہ کے, نجران کے یہودی, نصران کے عیسائی ہی کہہ دیں, نجران کے عیسائی ہی کہہ دیں کہ ہم ان کی پیشانیوں پہ وہ نور دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا, کوئی بھی عیسیٰ کا فالوور نہیں بچے گا. اب آپ دیکھیے کہ پیشانی کا نور ایسا تھا کہ وہ جو توحید پرست نہیں تھے وہ تک ان کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم در اہل بیت چھوڑ کے ایمان کہیں اور سے لے لیں. آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس در کو چھوڑ کر کہیں اور سے جا کر اسلام حاصل کریں؟ نہیں, ہم پورے یقین کے ساتھ, کوئی ہمیں کافر کہتا رہے, کوئی ہمیں راضی کہتا رہے, ہمارا کامل یقین ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق ہم ہیں بھی کافر, چلیے مان لیجیے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا گناہ ہم پر نہیں ہے. اگر ایک لمحے کو آپ تصور کر لیں, وہ ویری لاجیکل, پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے, پوری احادیث اٹھا کے دیکھیے, کہیں ان سے زیادہ کسی کی حق پرستی کی, سچائی کی آپ کو گواہی ملتی ہے؟ رسول یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ حق ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اور حق علی حق کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اے علی, تم بہترین فیصلہ کرنے والے ہو, تمام لوگوں میں تم سب سے بہترین عدل کرنے والے ہو. اے علی, میں شہر مدینہ ہوں, تم اس کا دروازہ ہو. اے علی, میں حکمت کا در ہوں, تم اس کا دروازہ ہو. کتنی حدیثیں زبان پر رکھی ہوئی ہے نا, سب بچوں کو یاد ہے نا, سب کو یاد ہے کہ مولا علی کی شان میں کیا کچھ کہا گیا. اب اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ہم کہیں اور کیوں جائیں دین کو لینے کے لیے؟ اور فرض کیجئے آپ کے کہنے کے مطابق ہمارا ایمان ناقص ہے, کفر ہے, تو بھی ہمیں بڑا اطمینان ہے, اس لیے کہ جس وقت قبر میں ہم لٹائے جائیں گے اور فرشتہ آ کے ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ ایمان کیوں اختیار کیا, تم نے اہل بیت کو کیوں فالو کیا, تو ہمارے پاس یہ جواب نہیں ہوگا اچھا سوری غلطی ہو گئی, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا تھا تو غلطی اللہ کی ہماری نہیں, اور اللہ غلطی کر ہی نہیں سکتا. چونکہ اللہ نے کہا تھا یہ پاک و پاکیزہ ہے, چونکہ اللہ نے کہا تھا یہ صاحب تطہیر ہے, چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ سچے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, تم اپنے بچوں کو لاؤ, اپنے مردوں کو لاؤ, اور ہم اپنے مرد اور بچے اور عورتیں لے کر آئیں گے, اور پھر جھوٹوں کے اوپر لعنت کی جائے گی. بس تو پھر ہم یہ بتا دیں گے تو میری وہ بیٹیاں جو اپنے دلوں میں یہ شک و شبہ لے کر آتی ہیں اپنے اسکول سے, اپنے کالج سے, اپنے فرینڈ سے, کہ پتہ نہیں ہمارا عقیدہ کتنا سچا ہے, اور پتہ نہیں ہمیں یہ فرصت ملے کہ ہم اس ریلیجن کو اسٹڈی کریں, اور وہ وقت تو کبھی آئے گا نہیں. لہٰذا بہتر یہ کہ لیٹس بی نیوٹرل, ٹھیک ہے نا, جب تک اماں زندہ ہیں چلے جائیں گے امام بارگاہ میں, نماز بھی پڑھ لیں گے, اس کے بعد تو پھر ٹھیک ہے. زندگی میں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی بڑی کام آئے گی, جس وقت سنیں گے کہ امام آگے دیکھیں گے فیز ایٹ دا رائٹ پاتھ پہ جا کے جوائن کر لیں گے. نہیں, کامل عقیدے کے ساتھ یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, میں اس کی طرف پلٹ کر جاؤں گی. مقصد حیات صرف اللہ کی ذات کی معرفت ہے, اور اللہ نے ان کو چنا تھا اس لیے وہ مجھ پر رحم کرنے والا ہے, اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا, ہدایت کے لیے اہل بیت کو منتخب کر دیا, اور اہل بیت کی معرفت کے لیے حسین نے سر کو کٹا دیا تاکہ قیامت عزاداری کے حوالے سے ہدایت پہنچتی رہے. جب جا کے فرش اعلیٰ پہ بیٹھو گے تب جا کے معرفت اللہ ہوگی, جب جا کے سر تب جا کے دربار حسین میں حاضری دو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ عشق ہوتا کیا ہے, محبت ہوتی کیا ہے. عشق دنیاوی چیزوں کا نام نہیں ہے, یہ تو محبت مجازی ہے, جھوٹی محبت ہے. عشق تو محبت کی انتہا کا نام ہے, اور محبت کی انتہا کہاں ہے؟ جہاں آدمی اپنے نفس کو بھول جاتا ہے, جہاں آدمی ہر چیز کو بھول کر صرف اس چیز پر نگاہ رکھتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, جس کو وہ جس تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. اور عشق کی منزل کون سی ہے؟ عشق کی منزل وہ ہے جہاں آیت قرآنی کہتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور یقیناً جو ایمان لے آتے ہیں ان کی عشق کی انتہا کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اشد از دی سپرلیٹیو کوالٹی, اشد شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے, اور شدید ترین محبت کی جب معراج پر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ملتا ہے؟ محبت کی معراج گواہی دینا ہے نا, کہ ہر بنے منہ ہر جسم کا بال یہ گواہی دے, باریک سا بال تک خون کا ہر قطرہ ان الحق کہتا ہوا گئے. منصور نے کیا کہا تھا؟ ان الحق, میں حق ہوں, لوگوں نے سولی چڑھا دیا تھا. اور جس وقت کے حلق سے خون کے قطرے گر رہے تھے تو زمین پر ان الحق لکتا ہوا جا رہا تھا. آپ نے دیکھا تھا یہ خون کا اعجاز, رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آگ سے ہی نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے. غالب نے یہی تو کہا تھا نا کہ اگر رگ میں خون دوڑ رہے تو کیا کمال کی بات ہے. جو آنکھ ہی سے نہ تپکے تو پھر لہو کیا ہے کہ جب تک تمہاری وہ شدت جذبات آنکھ سے خون بھر کر بہ نہ جائے تب تک تم کیا کہتے ہو کہ عشق کی منزل ہے. اور یہی خون جب گرے الحق کہتا ہوا تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندگی کی اس معراج پہ پہنچ گیا ہے جہاں اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر لیا ہے, اللہ کی ذات پہ فنا کر دیا ہے. اور یہی چیز قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ, کی شدت کی محبت تو یہی ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے. بس حب الہی معرفت الہی کا دوسرا درجہ ہے. اور جب یہ دوسرا درجہ آتا ہے تو تکمیل کہاں ہوتی ہے؟ روڈ میپ ذہن میں لائیے جو ہم نے پہلے دن سے سیٹ کیا تھا. پہلا ہمارا اسٹیپ کیا تھا؟ اللہ کو پہچاننا, ریکگنائز یور لارڈ, اللہ کی معرفت. دوسرا اسٹیپ کیا تھا؟ اللہ سے محبت کرنا. اور اللہ سے جب محبت کرنے کے لیے ہم آگے بڑھے تو ہمیں پتا چلا تھا کہ اگلی منزل اطاعت کی آ جاتی ہے, اس کو پہچاننا, اس کی بندگی کرنا. جو وہ چاہ رہا ہے میں وہ کروں, اور جب وہ جو چاہ رہا ہے وہ کرنے کی منزل پر آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں تو آخری منزل کون سی آتی ہے؟ آخری منزل آتی ہے منیت کی. پھر اسٹیپ ریپیٹ کر رہی ہوں, سنیے. اللہ کو پہچاننا, معرفت الہی. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ محبت الہی, حب الہی. اور حب الہی کے اگلے مرحلے سے جب ہم گزر گئے تو اطاعت الہی کی منزل آئی. اور جب اطاعت الہی کی منزل پر آ گئے تو اب کرائٹیریا کیا ہے؟ ہاؤ وڈ یو اکاؤنٹ یور سیکریفائز؟ جو آپ اللہ کی راہ میں قربانی دیں, آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں؟ بس وہ منزل آتی ہے منیت کی, جہاں یہ پتا چل جائے کہ مجھ سے ہے. فاطمہ بزت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ نے اس حد تک کردار رسول کو اپنے اندر رچا بسا لیا تھا کہ کہا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے. حسین منی, حسین مجھ جیسا ہے. وانا من الحسین, مجھ کی منزل سمجھ میں نہیں آئی. حسین منی کہ حسین مجھ سے ہے, میں نانا ہوں, یہ میرا نواسا ہے. وانا من الحسین, عشق کی اس منزل پر کارواں سالار عشق پہنچ گیا, میرے کاروان عشق. حسین اس منزل سے پہنچ گیا کہ رسول کہہ رہے کہ میری بقا حسین کی وجہ سے. اور رسول کی بقا کے معنی کیا ہے؟ رسول مہر نبوت تھے. واٹ از اے مہر؟ سوچیے, مہر کس کو کہتے ہیں؟ مہر کہتے ہیں سیل کو. وین یو کمپلیٹ اینی ڈاکومنٹ, جب آپ کوئی کاروائی ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اینولپ میں ڈال کے سیل کر دیتے ہیں تاکہ جب تک وہ ہائیسٹ اتھارٹی کے پاس نہ چلا جائے کوئی اس کو کھول کے اس میں رد و بدل نہ کر دے. تو رسول مہر نبوت ہیں. نبوت کا خاتمہ 124,000 پیغمبر آدم سے شروع ہوئے تھے, نبی آخر الزمان, اس کے اوپر سیل بن کے چیپٹر کلوز کر دیا, نبوت ختم ہو گئی. اب کوئی کتنا ہی چاہے اس میں چینجز نہیں لا سکتا. اور اس سیل کو توڑنے کے لیے جب کفر کی قوتیں اچھی تھیں تو حسین نے اسلام کو بچا لیا. حسین نے اسی ڈاکیومنٹ کو اپنے خون سے لکھ دیا. جب اپنے خون سے لکھ دیا تو اب کوئی تبدیلی نہیں کرتا, اس لیے کہ خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. خون جب گرتا ہے تو وہ پھر محکم ہو جاتا ہے, اس میں تبدیلی نہیں آتی, صرف وہ جز نہیں ہوا کرتا, وہ اڑ نہیں جاتا, وہ ایواپوریٹ نہیں ہو جاتا. تو بس حسین کے لہو سے لکھی ہوئی تفسیر وہ تفسیر ہے کہ جس کے لیے کسی نے کہہ دیا شاہ حسین بادشاہ حسین, حسین بھی تنا حسین سرداد نداز دس در دست یزید, سرداد نداز دست در دست یزید, اپنا سر کٹا دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں رکھا. حقا کہ بنا الہ الا حسین, حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. حسین کا خاتمہ تھا لیکن پتہ یہ چلا کہ روح لا الہ الا اللہ کی حسین کی لہو سے پھوٹ رہی ہے, جو تا قیامت سر رو کھڑی رہیں گی. درود پڑھیں محمد علی محمد. اللهم صل على باوجود کوشش کے موضوع اتنا پھیل جاتا ہے کہ سمیٹے نہیں سمجھتا. میرے پاس I have only 45 minutes and every day I exceed my matter. آپ کو میں آج صرف بہت تیزی کے ساتھ دو تین سوالات کہ کیا آپ لوگ یہ ڈائری مینٹین کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں نا, جو لوگ کر رہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ جب وہ اس سٹیپ پہ آتے ہیں جہاں نام لکھنے ہیں اللہ کے, تو پلیز یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کہیے کہ اچھا ہم پڑھ کر آگے. ان کو لکھنا اس لیے مقصود ہے کہ آپ ڈے ون, ڈے ٹو, ڈے تھری, ڈے فور ٹل ڈے نائن روزانہ 11 نام لکھ رہی ہیں. اور جب آپ 11 نام لکھ رہی ہیں تو آپ سامنے جگہ بلینک چھوڑ رہی ہیں, خالی جگہ چھوڑ رہی ہیں. اس کی خاص مصلحت ہے. جب آپ شب عاشور 99 نام لکھ لیں گی اور اس کو کئی دفعہ دہرائیں گی تو یو ول کمپلیٹ دی فرسٹ اسٹیپ, آپ پہلا مرحلہ ختم کریں گی. اینڈ دین دس کورس ول گو ان ایکسٹینشن, یہ آپ کا کورس لمبا ہو جائے گا. کیسے؟ کہ پھر 11 محرم سے آپ جس طریقے سے اذخانہ نہیں بڑھاتی بلکہ مجالس میں مصروف رہتی ہے, سوگ میں مصروف رہتی ہے, اسی طریقے سے آپ اس میں نو اور اللہ پلان میں بھی مصروف رہیں گی. کیسے؟ کہ پھر آپ 3 نام چوز کریں گی اور 3 نام چوز کرنے کے بعد اس کا ٹرانسلیشن اپنی زبان میں لکھیں گی, واٹ ایور یور لینگویجز, گجراتی, اردو, انگلش, جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ ٹرانسلیشن اس میں لکھیں گی. کسی نے کل کتاب پوچھی تھی, یہ چھوٹی سی کتاب ہے, اس طرح کی کتابیں اویلیبل ہیں. وین یو آر بائنگ دس بک جسٹ کیپنگ یور مائنڈ کہ اٹ شوڈ ہیو دا ٹرانسلیشن ان اردو اور انگلش, بوتھ دا لینگویجز. جب آپ عربی میں پڑھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یا گجراتی میں یا انگلش میں کیا ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر 33 ڈیز تک آپ اس پہ بیٹھ کے 3 نام روز لیں گی. یو ول ٹیک آؤٹ اونلی 3 منٹس ان یور جانماز, 3 ناموں کا ترجمہ لکھیں گی اور لکھنے کے بعد پھر غور کریں گی خاموشی سے اور سوچیں گی کہ اللہ کی یہ صفات میری زندگی میں کہاں کہاں اثر انداز ہوئی. بہترین عبادت کریں گی آپ, بہترین عبادت ہوگی جس وقت آپ یہ دیکھیں گی کہ اچھا اللہ رافع ہے, بلند کرنے والا ہے, اس نے مجھے کہاں کہاں بلند کیا. اللہ معز ہے, عزت دینے والا ہے, اس نے مجھے کہاں کہاں عزت دی. اور یہ کہنا کہ ہمیں تو سب کے معنی پتہ ہے, ایسا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, حفیظ کے معنی آپ کو پتہ ہے, حفاظت کرنے والا, مقیم کے معنی سب کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم نا. تو پھر ضروری یہ ہے کہ اللہ سے تعلق قریب کرنے کے لیے آپ اس کو فالو کرتی رہیے, اس پہ نام لکھتی رہیے. اور اس کے بعد 33 ڈیز ایکسٹینشن ہوگا, 7 دن آپ کے پاس بچیں گے. ان 7 دنوں میں آپ کیا کریں گی؟ اس کو تھرلی ریوائز کریں گی اور چہلم کے روز بیٹھ کر آپ دیکھیں گی کہ کیا واقعتاً آپ نے ان ناموں کو اچھی طرح سمجھ لیا. پورے 99 نہیں تو 90% تو سمجھ لیے, مطلب سمجھ لیے, اپنی زندگی میں دیکھ لیا. اس کے بعد آپ چہلم کے روز اسے ہدیہ کر دیجیے گا امام حسین کے تھرو کہ اے امام حسین, آپ کے وسیلے سے اپنی اس عبادت کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں کہ اس عبادت کے عوض میرے گناہ معاف ہو جائیں. تو یہ آپ کا پلان ہے. آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لہٰذا آپ لوگ خود امام حسین علیہ السلام کی کوئی حدیث تلاش کر کے لکھیے گا. ماشاء اللہ پورے دن 5-6 مجلسیں کرتی ہیں. پھر نو, گیٹ ٹو نو یور حسین, اس چیز کو بھی آپ خود ہی فل کر لیجیے گا, امام حسین سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ. اس لیے کہ مقصد کیا ہے اس کتاب کا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ خود ذاکر بن جائیں. ذاکر کون ہوتا ہے؟ ذکر کرنے والا, یاد کرنے والا. ضروری نہیں کہ آپ کو ممبر ملے اور آپ خود ذکر کریں, بلکہ آپ کو تو اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنا ہے. آپ اپنی پریکٹس خود کیجیے. اس میں گیٹ ٹو یو نو, گیٹ ٹو نو یور حسین کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا آتا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا آتا ہے کہ ہم امام حسین سے متعلق جو بھی مجلسوں کی اچھی بات سنی ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس میں ایک بلٹ ایڈ کر لیں تاکہ آپ کی کتاب مستقل ہوتی رہے. مجھ سے کل خواتین نے کہا کچھ کتابوں کے نام بتاؤں جس سے کہ سمجھ میں آئے. چونکہ میں بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہوں بڑوں کے نسبت, اس سے پہلے میں بچوں کے لیے بات کر رہی ہوں. دس از اے بک, ٹریجڈی آف کربلا. ٹریجڈی آف کربلا, دس از اویلیبل ان آل امام بارگاہ. میں نے تو یہ مارٹن روڈ سے لی تھی, 60 روپے اس کی قیمت ہے. لکھنے والے ہیں محمد زین العابدین رضوی. بہت ہی سادی انگریزی میں انہوں نے ساری چیز لکھی ہوئی ہے. اب جو بچے ہمارے اردو پڑھنے میں جھجکتے ہیں ان کے لیے مائیں یہ گفٹ کریں, خریدیں اور گفٹ کر دیں. اور اس کے اندر جو مجھے بڑی اچھی چیز لگی, ٹریجڈی آف کربلا, نام دوبارہ دہرا رہی ہوں, اس میں انہوں نے شہدائے کربلا کی پوری لسٹ دی ہوئی ہے. آپ دیکھیے ہم لوگ 2 مہینے روتے ہیں, عمر گزر جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی کیا عمر ہے ہماری, کتنے سال ہو گئے, کتنے سال سے محرم کو شعوری طور پہ منا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے یہ بتائیے, صرف ہاتھ کھڑے کر دیجئے گا کہ کتنی مومنات ایسی ہیں کہ جنہوں نے شہدائے کربلا کے پورے ناموں کو ایک بار پڑھا ہے. ماشاء اللہ, الحمد للہ, سی دیر سو مینی ہینڈز ریزڈ. ماشاء اللہ, آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنا اچھا کام ہو رہا ہے اور کس طریقے سے مقصد کربلا کو سمجھا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ان شہدائے کربلا کے نام پڑھے جا رہے ہیں اور جب آپ ان کو پڑھ رہی ہیں تو آپ کو احساس ہو رہا ہے کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے حسین کی مدد کرنے کے لیے, کتنے سچے تھے اپنے ایمان میں. اس کتاب میں ان کے پورے نام دیے ہوئے ہیں اور یہ بھی بتایا ہوا کہ کس نے کتنے ناریوں کو جہنم واصل کیا تھا اور کون کس وقت امام کے پاس آیا تھا. اٹس اے ویری سمپل لسٹ. آئی موٹیویٹ آل آف مائی لسنرز, جتنی بھی خصوصاً ینگ بچیاں ہیں, کہ وہ اس ناموں کو پڑھیں اور جب ان ناموں کو پڑھ دیں تو ایک بار سورہ فاتحہ ہدیہ کر کے کہیں, اے شہدائے کربلا ہمارے ایمان کی کمزوری کے باوجود تم چونکہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام رکھتے ہو, ہمارے ایمان کی کمزوری کو یہیں پر روک کر اور ہمیں اپنے بلند درجے میں بلا لو. اس لیے کہ مقصد کیا ہے, حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونا ہے روز قیامت. میری خواہش تھی کہ میں یہ نام پڑھوں لیکن پھر وقت اجازت نہیں دیتا. مصائب کی منزل ہے اور مصائب کی منزل میں آج ہمیں ایک ماں کو پرسہ دینا ہے, اس ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جو قربانی کے اس جذبے کے ساتھ گھر سے نکلی تھی کہ ایک بار جب اس کو اپنے شوہر کی اجازت مل گئی کہ میں نے بچے قربان کرنے کی اجازت ہے, بس اس کے بعد پھر ان کو فدیہ راہ خدا کر دیا. تاریخ گواہ ہے کہ پھر زینب نے ایک آنسو اپنے بچوں کے لیے نہیں بہایا. کتنا مضبوط قلب تھا جناب زینب کا, ایک آنسو اپنے بچے کے لیے نہیں بہایا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے پھر اس کو کیا یاد کرنا. اکبر سے تو صدقہ کیا تھا, حسین سے تو صدقہ کیا تھا, یہی تو کہہ کے پوری رات بچوں کو تیار کرتی رہی تھی. پوری رات کبھی ایک بچوں سے کہتی ہوں دیکھو تم جعفر تیار کے پوتے ہو, تمہارے دادا کا یہ مرتبہ تھا, تمہارے دادا کو اللہ نے دو پر عطا کیے ہیں اس لیے کہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے اسلام کی نصرت کے لیے. کل اپنے دادا کی نام کی عزت رکھنا. کبھی بچوں سے کہتی ہیں تم حیدر کردار کے نواسے ہو, دیکھو تمہارے نانا کی یہ کارنامے ہیں, تمہاری عمر کم ضرور ہے لیکن میرے بچوں خون تو وہی ہے نا, شیر تو تم نے علی کی بیٹی کا پیا ہے نا, لہٰذا میری عزت رکھ لینا. اور صبح جب لوگ بار بار آتے ہیں اور جاتے ہیں, ایک ہی اطلاع آتی ہے کہ ابھی زینب کے پسر نہیں گئے. زینب ایک سے پوچھے میرے بچے کہاں ہیں, یہی اطلاع ملتی ہے ابھی امام اجازت نہیں دے رہے. ایک دفعہ بلایا بچوں کو اور کہتی ہیں اونو محمد, اے اونو محمد میں کب سے تم سے کہتی ہوں ماموں کو فدیہ ہو جاؤ اور تم ابھی تک زندہ ہو. کوئی ایسی ماں دیکھی ہوگی جو اپنے بچوں سے کہے تم ابھی تک زندہ ہو. اور ایک بار کہتی ہے کہ دیکھو یہ یتیمان مسلم کی لاشیں آ گئیں, یہ بسار مسلم کی لاشیں آ گئیں اور تم ابھی تک زندہ ہو, تمہاری ماں تمہارے سوگ میں نہ بیٹھی. بچے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مادر گرامی ہم تو صبح سے ماموں سے اجازت لے رہے ہیں. وہ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں, وہ ہماری طرف نہیں دیکھتے. عباس کو بلایا اور عباس سے کہا کہ زینب سے کا پیغام پہنچا دو حسین تک, اگر میرے بچوں کو مرنے کی اجازت نہ دی تو میں خود باہر آ جاؤں گی. بس ہزاروں یہ گھر کی کارگر ہو گئی, اجازت مل گئی. جب بچے جانے لگے رخصت آخر کے لیے ماں کے قریب آئے تو ماں نے نہ جانے کان میں کیا کہہ دیا بچوں سے. تاریخ کہتی ہے کہ پھر بچوں کا رخ کربلا کی فرات کی طرف نہیں ہوا. آزاداروں یقیناً ماں نے جھک کے یہی کہا تھا میرے لال تم تین دن سے پیاس سے ہو, ماں کو پتا ہے کہ تمہارا سینہ کتنا پیاس سے تھک رہا ہے. میں جانتی ہوں میرے فرزندوں زبان خشک ہو چکی ہے لیکن دیکھو تھوڑی دیر اور ہے, اگر تم کہیں لڑتے لڑتے ترائی کی طرف چلے گئے تو لوگ یہ سمجھیں گے بچہ پانی کی خاطر لڑنے گئے ہیں. بس اپنی پشت رکھنا پانی کی طرف. آزاداروں بچے جنگ کرتے رہے اور تاریخ کہتی ہے ننے ننے ہاتھوں سے وہ جنگ کی کہ کسی کو علی یاد آ گئے, کسی کو جعفر یاد آ گئے. اور عزاداروں جنگ تمام جب ہو گئی, اس وقت تمام ہوئی جب ایک بھائی نیچے گرا, دوسرا اس کو بچانے کے لیے جھکا اور بس دوسرے کے سر پر بھی تلوار پڑی. ایک بار پکارا ماموں مدد کے لیے آئیے, عزاداروں ماموں مدد کے لیے دوڑے اور جب پہنچے تو دیکھا ایک بچہ شہید ہو چکا تھا, دوسرے کا دم آنکھوں میں ہوا تھا, دوسرے کو علی اکبر نے اٹھایا. کہتے ہیں اے بھائی جان ہماری اما تک ہمیں جلد پہنچا دیجئے, ہمیں دور پہنچوانا ہے. جب ماں سے نزدیک پہنچے ماں کہیں نظر نہیں آ رہی, سیدانیوں کے حلقے میں ایک ماں ہی نہیں ہے، کہاں ماں کہاں ہے؟ زینب کو بلاؤ، بچوں کے لاشیں آ گئے، دیکھا کہ بی بی ایک کونے میں سجدے میں پڑی ہوئی کہہ رہی ہے بار الہ، زینب کے پاس کچھ نہیں اس وقت اپنے بھائی میں سے صدقہ کرنے کے لیے، بس یہ جو پھول ہے انہیں قبول کر لیں۔ عزادار علی اکبر نے کہا کتی جان نزا کا عالم ہے، چل کے دیکھیے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ عزاداروں قریب آئی، بچے کے منہ کو پیار کیا، کہتا ہے اماں خدا گواہ ہے ہم دونوں بھائیوں نے پانی کی طرف پیٹ کیے رکھی، اب تو پاس دو بس عزاداروں وہ بچوں کی دم توڑا ماں کے سامنے۔ رشتے دانیاں پھلتا دیتی ہے زینب کو، زینب کہتی ہے گریہ نہ کرو، دیکھو تمہاری آواز سے میرا بھائی کی ہمت ٹوٹ جائے گی، ارے میرے بھائی کی ہمت کمزور پڑ جائے گی، بیویوں گریہ نہ کرو۔ عزاداروں کیسا صبر تھا، کیسا ضبط تھا کہ ہم نے شام میں دیکھا جب کٹے ہوئے سر واپس آئے، شامی عورتیں دیکھتی ہیں ایک سر آتا جاتا ہے، بیویاں اٹھ کے لے لیتی ہیں سر کو گود میں اور اس کی وارث بیٹھ کے روتی ہے۔ عزاداروں ایک بار ایک شامی عورت نے اٹھ کے کہا کیا ان دو بچوں کی ماں مر گئی جو ان کو کوئی گود میں لینے والا نہیں؟ ارے بیوی پلٹا نے کہا نہیں یہ میری شہزادی کے بچے ہیں، ان کی ماں زندہ ہے، کہاں پر لیتی کیوں نہیں گود میں؟ کہا اس لیے ان گود میں تو اکبر کا سر ہے، اس گود میں اکبر کا سر ہے، اونو محمد کو کس طریقے سے گود میں لے لیں؟ بس ہزاروں زینب کو پرسا دو، اے میری بیوی یہ گناہگار کنیزیں تم سے کہتی ہیں کہ تمہیں اپنے بچوں کا واسطہ، میری بیوی ہمارے بچوں کی تربیت میں جو ہمارا ستم رہ گیا، غلطی رہ گئی، کمی رہ گئی، اس کو تم اپنے کرم سے پورا کر دو۔ اے میری بیوی ہمارے بچوں صلاح کے اوپر چلے، کہ امام زمانہ کے ساتھی بنے، امام زمانہ کے مددگار بنے۔ بیوی اگر ہماری تربیت پہ دیکھا تو یہ بہت کمزور اور ناقص ہے، بس بیوی تمہارا واسطہ یہ کہ ہمیں بہشت بری میں اپنی ماں کی کنیزی میں پہنچا دو۔